العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه الکریم وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا درود بھیجنے محمد وآل محمد پر بینکنگ کے مسائل کی آج چوتھی گفتگو ہے. اب تک کی گفتگو میں بینکنگ کا جو سٹرکچر ہے فقہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کے کیا احکام ہیں اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے, لون لینے کے حوالے سے, پیسے رکھوا کر نفع لینے کے حوالے سے, یہ تقریباً موٹی موٹی ساری باتیں اب تک کی گفتگو میں آ چکی ہیں. بہت ہی مختصراً خلاصہ اگر میں پچھلی بات کا کر دوں کہ جہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ لون آیا بینک سے لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا, تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا تھا کہ پرائیویٹ مسلم بینک سے لون لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. گورنمنٹ بینک سے لون لینے کی گنجائش نکلتی ہے اس اعتبار سے کہ آپ قصد قرض نہ کریں, یعنی آپ یہ نیت نہ کریں کہ میں بینک سے قرضہ لے رہا ہوں, بلکہ آپ مجھول المال کی نیت سے آغاز سیستانی کی اجازت سے اس کو لے لیں اور لینے کے بعد آپ اس کو بالکل استعمال کریں, اور جب پیمنٹ کا موقع آئے تو وہ جو ایکسٹرا آپ سے چارج کر رہے ہیں وہ بھی آپ بالکل دے سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے تو سود لیا ہی نہیں ہے, لون لیا ہی نہیں ہے, اس اعتبار سے یہ سود نہیں بنے گا. اور اگر کافر بینک ہے تو اس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ لون لے سکتے ہیں کافر بینک سے, کافر کا مال لینے کی نیت سے آپ پیسہ لیں, لون کی نیت سے نہ لیں, اور وہی والی صورتحال بن جائے گی کہ جب آپ کو پے آف کرنا ہوگا یہ پیسہ تو آپ کو ایکسٹرا جو دینے پڑیں آپ بالکل دے سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ لون کے اگینسٹ کچھ آپ نہیں دے رہے ہیں. اور یہ بھی بات گزر چکی ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں کہ جی آپ یوں نیت کر لیں اور یوں نیت کر لیں, یہ انسان کا ایک اختیاری فعل ہے, انسان کے اختیار میں ہے, وہ جیسی نیت کرنا چاہے ویسی نیت ہو سکتی ہے. 10 جگہوں پر ہم اپنی نیتوں کو چینج کرتے ہیں. ایک بہت ہی مشہور اور رائج نیت بدلنے والا مسئلہ یا چینج کر کے استخارے کے مورد میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, استخارہ دیکھا برا آ گیا. اچھا, بہت سے لوگ تو استخارہ دیکھتے ہیں لیکن ان کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ استخارہ وہی آئے جو ان کی خواہش ہے, لیکن اتفاق ہے بالآخر نہیں آیا, وہ برا آ گیا. آپ چاہ رہے تھے کام کرنا, برا آ گیا, اب وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں. تو یہ کئی مرتبہ استخارے کے مورد میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نیت بدل کے کوئی دوبارہ سے استخارہ دیکھ سکتے ہیں. میں جو پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, جب شریعت آپ کو خود راستے بتاتی ہے تو ہم لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یار یہ کیا بات ہوئی, یہ تو دھوکہ دینا, یہ تو اپنے دل کو بہلانا ہے. جب خود پھنستے ہیں تو راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کا نیت کے, وہاں خود سوال کرتے ہیں نیت بدل کے کوئی دوبارہ سے استخارہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اگر نیت بدلنا صرف دھوکے دینے والی بات ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی آپ؟ یہی بات جب ہم بینک میں بولتے ہیں آپ کو کہ نیت بدل لیں, یوں نیت کر لیں, یوں نیت کر لیں, تو آپ کو لگتا ہے کھیل کود, آپ کو لگتا ہے کھیل تماشا, آپ کو لگتا ہے ہم بیوقوف بنا رہے ہیں, شریعت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور جب اپنی گوٹ پھنستی ہے تو یہی سوال کیا جاتا ہے نیت بدل کے دوبارہ سے استخارہ دیکھا جا سکتا ہے. بھائی اگر کھیل کود ہے تو پھر ہر جگہ کھیل کود ہے, اور نہیں ہے تو پھر ہر جگہ نہیں ہے. جب استخارے میں فرض کریں اگر اس کا کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے تو پھر دوسری جگہوں پہ بینیفٹ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہم اسی کام سے؟ کام تو ایک ہی ہے نا, تو اسی کام سے ہم دوسری جگہوں پہ پھر کیوں نہیں بینیفٹ اٹھا سکتے؟ تو جب ادھر اٹھا سکتے ہیں تو ادھر بھی اٹھا سکتے ہیں. لہذا اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان اپنی نیت کو تبدیل کر لے, بلکہ روایت کا جملہ یہی ہے کہ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کلام ہے، الفاظ ہیں آپ کے کہ جو کسی چیز کو حلال بناتے ہیں اور کسی چیز کو حرام بناتے ہیں، آپ کا قصد، آپ کے جملے، یہ ساری چیزیں دخالت رکھتی ہیں، ان کی دخل اندازی ہے کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے میں. ہاں، بعض ایسی یقیناً جگہیں کہ جہاں پر آپ کی نیتیں نہیں چلتی ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رائج مسئلہ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف بھی کرتا ہوں، اگرچہ موضوع سے بالکل بھی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن نیتوں کی تبدیلی کی بات ہے، اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی جگہ نیتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے کسی کو بہن بنا لیا تو کسی کو ماں بنا لیا، مگر آپ کے قصد کا تابع ہے ماں اور بہن بننا. اب آپ نے ماں بنا لیا تو سارے احکام محرمیت اور ماں کے سارے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے. آپ نے اگر کسی کو بہن بنا لیا تو آپ کہیں جی یار میں نے تو بہن بنایا ہوا ہے، بہن بنانا اور بات ہے، یہ آپ کی نیک نیتی کے اوپر دلیل ہے، لیکن بالآخر اس سے احکام شرعی تو تبدیل نہیں ہوں گے. آپ کہیں جی بہن بنا لے تو وہ پردہ بھی ساقط ہو گیا، اب آپ اس کو چھو بھی سکتے ہیں، وہ آپ کو چھو سکتی ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ نیتیں نہیں بھی چلتی ہیں لیکن بہت سی جگہوں پہ چلتی ہیں. یعنی بالآخر ہر مورد کا اپنے اپنی صورتحال ہوتی ہے، کہیں پہ چلتی ہے صورتحال، کہیں پہ نہیں چلتی ہے. تو یہ تو خلاصہ تھا پچھلی گفتگو کا. اب کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں، میں چاہتا تو یہی ہوں کہ آج اس گفتگو کو پورا کر دیا جائے، سمیٹ دیا جائے اگر سمٹ گئی تو، اور جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں کہ رہ گئی ہیں وہ آج انشاءاللہ العزیز بحول و قوۂ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام و پروردگار عالم کی مدد سے کوشش کروں گا کہ ان کو آج کمپلیٹ کر دیا جائے، تاکہ بات اب آج مکمل ہو جائے. ایک مسئلہ جو اب تک نہیں آیا وہ ہے بینک میں جاب کرنے کا مسئلہ. بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ بینک کی نوکری ہی حرام ہے، اور اسی وجہ سے بعض لوگ سوالات بھی پوچھتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک بینک کی نوکری کا تعلق ہے، نوکری کو نوکری کی جہت سے دیکھیں ابھی ہم، تو خود نوکری کرنا بینک میں کوئی حرام نہیں ہے. ذاتی طور پر بینک کی نوکری کا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ جائز ہے. جس طرح آپ کسی دوسرے ادارے میں کام کرتے ہیں، یہ ادارہ بھی دوسرے ادارے کی طرح ہے، وہاں پہ جائز ہے، یہاں پہ بھی جائز ہے. مشکل جو کھڑی ہوتی ہے بینک کی نوکری کی، وہ اس وقت کھڑی ہوتی ہے کہ جب آپ کا کوئی کام جو ہے وہ سود سے ریلیٹڈ ہو جائے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بینک میں کی نوکری ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے، یہ حرام بنتی ہے عارضی طور پر، یعنی حرمت اس کے اوپر عارض ہوتی ہے. جیسا یہ کپڑا ذاتی طور پر پاک ہے، لیکن پیشاب اگر اس کو لگ جائے گا تو یہی کپڑا جو ذاتی طور پہ پاک تھا، عارضی طور پر کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا. نجاست اس کی ذاتی نہیں ہے، کتے کی نجاست کی طرح نہیں ہے، اس کی نجاست اپنی ذاتی نجاست ہے، وہ کہیں سے لیتا دیتا نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی اپنی ذاتی نجاست ہے. لیکن اس کپڑے کی نجاست ذاتی نہیں ہے، ذاتی طور پہ تو یہ پاک ہے، اس کپڑے کی نجاست عارضی نجاست ہے. یہی صورتحال بینک کی نوکری کی ہے. بینک کی نوکری ذاتی طور پر جوئے کی طرح نہیں ہے کہ ذاتی طور پر ہی حرام ہو. جس طرح جوا کھیلنا حرام ہے، اسی طریقے سے ہم کہیں کہ بینک کی نوکری بھی اسی طرح سے ذاتی طور پہ حرام ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ بینک کی نوکری ذاتی طور پر جائز اور حلال نوکری ہے. سود کا کام بیچ میں آ جاتا ہے تو اس سود کے کام کی وجہ سے، کیونکہ سود کا لینا دینا، حساب کتاب، لکھت پڑھت، یہ حرام ہے، لہذا جہاں پہ بھی یہ سارے کام بیچ میں انوالو ہوں گے تو وہ حصہ آپ کی نوکری کا حرام ہو جائے گا. اور اگر آپ کی جاب میں یہ کہیں پہ بھی یہ چیزیں ہیں، آپ کو سود لکھنا پڑتا ہے، آپ کو سود دینا پڑتا ہے، آپ کو سود لینا پڑتا ہے، آپ کو اس کی کیلکولیشن، جہاں پہ بھی یہ چیزیں آئیں گی آپ کی نوکری میں، تو وہ حصہ تو نوکری کا حرام ہو گیا، لیکن پوری نوکری اسی حصے کے ساتھ ہے تو آٹومیٹکلی وہ پھر نوکری حرام بن جاتی ہے. ایک چھوٹے سے حصے کی وجہ سے، یعنی ایک چھوٹا سا حصہ، اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، کیونکہ وہ حصہ جدا ہونے کے، دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ کپڑا ہے نا، ایک توضیع میں بھی مسئلہ دیا ہوئے چٹائیوں وغیرہ کا مسئلہ، کہ مسجد کی چٹائی نجس ہو جائے پاک کرنا ممکن ہے تو اس کو اگر کاٹنا ممکن ہے تو کاٹ دوں، بعض ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا اگر نجاست آئی ہے تو اتنا حصہ الگ کر دو تو باقی پاک ہے آپ کے لیے، بس یہ کپڑا فرض کریں دھونا ممکن ہو کسی بھی وجہ سے، بعض ابا کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی نہیں لگنا چاہیے، پانی لگے گا وہ خراب ہو جاتے ہیں بالکل، تو اگر پانی لگے گا تو خراب ہو جائے گا، اب دھونا ممکن نہیں ہے، تو کاٹنا اگر ممکن ہے، بعض اوقات ہوتا ہے اندر کی سائڈ سے کوئی حصہ ہے جو تھوڑا سا کٹ بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو کاٹ دیں تو باقی آپ کے لیے پاک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، اس میں نماز بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کاٹنے سے کام نہیں چلتا، ایک پانی کا برتن ہو اس میں ایک قطرہ خون گر گیا، اب کیا کاٹنا ہے اور کیا نہیں کاٹنا، کتنا اس میں سے نکالیں، ایک قطرہ خون گرا ہے تو ایک چمچی اگر پانی باہر دیں تو کافی ہو جائے گا، نہیں پورا پانی نجس ہو گیا اگر یہ قلیل ہے تو، یہاں پر تھوڑے بہت سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ تھوڑا بہت اس سارے کے اندر ہے کہ جس کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، نوکری اسی طرح کی ہے، پانی کی طرح کی ہے، کہ اگر آپ کے فرض کریں 9 گھنٹے ڈیلی کام کرتے ہیں آپ، 9 گھنٹے میں اگر 1 گھنٹہ بھی سود ہے تو یہ 1 گھنٹہ ان 9 گھنٹوں سے الگ نہیں کر سکتے، آپ کاٹ نہیں سکتے ہیں، اسی نوکری کا ہی حصہ ہے، پوری نوکری کا ایک حصہ یہ 1 گھنٹہ ہے جس میں آپ سودی کام کرتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے یہ پوری نوکری ہی آپ کو چھوڑنی پڑے گی اس کام کی وجہ سے جو سودی کام آپ انجام دے رہے ہیں، تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے سود کو اگر ہم چھوڑ دیں تو سود سے ہٹتے ہوئے یہ نوکری بالکل جائز ہے، اس میں دی جانے والی تنخواہیں، حتیٰ اگر گورنمنٹ بینک ہے تو آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ کا مال، پچھلی دفعہ بھی 2 ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، پورے کا پورا آغا سیستانی آغا کوئی ان کے نظریے کے مطابق مجھول المال ہے، جو جائز کام آپ بینک میں انجام دے رہے ہیں گورنمنٹ بینک میں، اس کی جو تنخواہ دی جاتی ہے اس کی تنخواہ کی بھی آغا سیستانی نے اجازت دے رکھی ہے، یعنی اب الگ سے اس تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے آغا سیستانی یا ان کے کسی وکیل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عمومی اجازت آغا سیستانی نے ان امور کی نسبت کے جو حلال امور ہیں، حلال کام آپ انجام دیتے ہیں بینک میں، ان کی تنخواہیں جو گورنمنٹ کی جیب سے آپ کی جیب میں آ رہی ہیں، آغا سیستانی نے ان کی اجازت دی ہے اور ان کو آپ کے لیے حلال کر دیا، تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لہذا نوکری بھی جائز، ملنے والی تنخواہ بھی جائز، اب وہ سودی کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو جو سوچنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ یہ مجھول المال ہے اس کو کیسے حلال کریں ہم، وہ آغا سیستانی نے اجازت دے کے آپ کے لیے حلال کر دیا، آپ کا چیپٹر ہو گیا کلوز تنخواہ کے اعتبار سے، وہ تنخواہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اگین، وہ تنخواہ جو آپ جائز کاموں کے اگینسٹ لیتے ہیں ان کی آغا سیستانی نے اجازت لی ہے اور وہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لہذا نوکری بھی حلال، حلال کاموں والی، اس کے اگینسٹ ملنے والی تنخواہ بھی آپ کا مال بن جائے گا اور آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، چاہے وہ گورنمنٹ بینک کی جیب سے ہی آپ کی جیب میں آ رہا ہو، باقی پرائیویٹ وغیرہ کا تو روشن ہے، وہ تو ویسے ہی حلال ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ وہ شخصی مال ہے، لوگوں کا ذاتی مال ہے تو وہ اپنے مال سے آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں، اس لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس نوکری کا پہلا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ نوکری جائز ہے ذاتی طور پر، دوسری بات جو آئی وہ یہ آئی کہ یہ نوکری ذاتی طور پر جو جائز ہے، اگر کوئی شخص سودی کام کرتا ہے، لینا دینا لکھت پڑھت کیلکولیشن، یہ سارے جو بھی امور ہیں جو سود ریلیٹڈ امور ہیں، ان سب کی نسبت اس کا کام حرام، اور آغا سیستانی اگر گورنمنٹ جاب ہے آپ کی کہ جس میں یہ کام آپ کر رہے ہیں، اس ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے جو آپ سودی کاموں میں صرف کرتے ہیں، آپ کی تنخواہ کا جتنا حصہ اس کا اس کے مقابل میں بنتا ہے اس کی اجازت نہیں دیتے، آغا سیستانی کہتے ہیں کہ سودی کاموں کے اگینسٹ ملنے والی تنخواہ کی میں اجازت نہیں دیتا، لہذا وہ آپ کا مال نہیں بنے گا، آپ اس کے مستحق نہیں بنیں گے، اتنا مال آپ اگر لے چکے ہیں تو وہ آپ صدقہ کر دیں، کیونکہ آپ تو اس کے مستحق نہیں ہیں، مجھول المال تو ہے ہی ہے، آغا سیستانی نے آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، تو فقرا کا تو یہ مال ابتدائی طور پر ہے ہی ہے، لہذا وہ فقرا کو دے دیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی سودی کام ہی نہیں ہے، مثلا کیشئر پہ، کیش پہ جو بیٹھا ہوا کیشئر ہے، اگر اس سے پوچھیں وہ کہے گا میں کب سود لیتا دیتا ہوں، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے سود سے. لیکن سب سے زیادہ انوالو ہونے والا یہی شخص ہے جو کیش پہ بیٹھا ہوا ہے، جو ڈائریکٹلی سب سے زیادہ انوالو ہوتا ہے وہ یہ کیشئر ہے. اس سے پوچھیں گے کہے گا میرا سود سے کیا کام ہے، وہ میرا کام ہی ہے سود لینا دینا. دیکھیں اب اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا، تھوڑی توجہ کیجیے گا، ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں میں. دیکھیں علم کی دو قسمیں، علم یعنی جاننا، علم یعنی جاننا. اس جاننے کی دو صورتیں، دو طرح سے انسان کسی چیز کو جانتا ہے. ایک مرتبہ انسان کسی چیز کو اس کی جزیات اور خصوصیات کے ساتھ جانتا ہے، اور ایک مرتبہ خصوصیات اور جزیات کو تو نہیں جان رہا ہوتا لیکن اصل مطلب کو جان رہا ہوتا ہے. مثال دوں میں آپ کو، مثلا یہ کپڑا میرے سامنے، میرے اپنے ہاتھ سے خون نکلا اور اس کپڑے پہ گر گیا، یہ کپڑا نجیس ہے؟ جی ہاں نجیس ہے. کیسے نجیس ہوا؟ خون سے نجیس ہوا. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نجیس ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو نجیس ہوا یہ خون سے نجیس ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں علم تفصیلی. میں تفصیلی طور پر نجاست کو بھی جانتا ہوں اور نجاست کی وجہ کو بھی جانتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ کپڑا نجیس ہوا ہے، اب گرا کیا اس کے اوپر؟ پتہ نہیں پیشاب گرا یا خون گرا، نہیں معلوم. ہاں شاید دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو گری ہے، لیکن کیا چیز گری ہے؟ پرٹیکولرلی خون تھا یا پرٹیکولرلی وہ پیشاب تھا؟ آپ مجھ سے پوچھیں، پہلی صورت میں تو میں قسم بھی اٹھا لوں گا، لیکن دوسری صورت میں پوچھیں میں کہوں گا یار یہ مجھے نہیں پتا. اتنا پتا یہ کپڑا نجیس ہو چکا ہے، لیکن نجیس کیسے ہوا ہے، خون لگا ہے یا پیشاب لگا ہے یا کچھ اور نجاست لگی ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نجیس ہے. کیونکہ یہ جانتا ہوں کہ نجیس ہے اس لیے اس کو علم سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن کیونکہ جزیات اور خصوصیات نہیں معلوم لہذا کہا جاتا ہے یہ علم علم اجمالی ہے. علم بھی ہے اور اس علم کے اندر تھوڑا سا دھندلا پن بھی ہے. علم ہے بھی اور اس علم کے ساتھ ساتھ اس کے بالکل چپکا ہوا ایک دھندلا پن بھی اس کے اندر موجود ہے. دھندلا علم یہ ایک علم کی اسپیشل قسم ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں. کس چیز کو جانتے ہیں؟ اصل مطلب کو، کہ ہاں یہ نجس ہے، اس پہ آپ قسم بھی کھا دیں گے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ نجس ہوئی تو کیسے ہوئی، پہلی صورت میں آپ بتا رہے تھے کہ خون سے نجس ہوئی ہے، اس میں آپ کو خود نہیں پتا کیسے ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ بالآخر کوئی ایک چیز لگی ہے اس کو، یا خون یا پیشاب مثلا، فرض کریں یا کافر کا گیلا ہاتھ مثلا. تو کیونکہ نجاست جانتے ہیں کہ یہ نجس ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے علم. خصوصیات نہیں معلوم لہذا اس کو کہا جاتا ہے اجمالی، کہ ان خصوصیات کی جیسے اجمال ہے، ابہام ہے، اجمال یعنی ابہام یعنی دھندلا پن، لیکن اصل مطلب کو میں جانتا ہوں، یہ علم اجمالی کہلاتا ہے. اگر یہاں تک آپ ساتھ ہیں میرے تو پہلے پتہ چلے کہ ساتھ ہیں یا ساتھ ہیں، ایک درود بھیج دیں محمد والا. اب آج ہم کیشئر کے مثال میں دیکھیں، کیشئر سے اگر ہم، کیشئر کا مسئلہ علم اجمالی والا مسئلہ ہے، صحیح ہے، علم تفصیلی اس کو نہیں ہے. اگر آپ کیشئر سے پوچھیں کہ مثلا پورے دن میں آپ نے مثلا، حالت مثال بنا رہا ہوں، پلس مائنس ہو سکتا ہے، اگر کوئی کیشئر یہاں پہ موجود ہو تو وہ کل کو مجھے پکڑنا لے کہ جی آپ نے غلط مثال بولی، لیکن مثال ہے، مثال میں تو پلس مائنس چلتے ہیں. فرض کریں پورے دن میں اس نے 200 ٹرانزیکشنز کی ہیں، 200 آدمیوں سے کیش لیا اور دیا ہے. اگر اس سے پوچھا جائے بھائی ان 200 میں سے پرٹیکولرلی کون سے بندے سے تم نے سود لیا ہے یا دیا ہے، وہ کہے گا مجھے کیا پتا ہے. لیکن بالآخر سود بھی یہیں آنا ہے اور جانا بھی یہیں سے ہے. مثلا سود اگر ہے، مجھے اگر سود وڈرا کرانا ہوگا تو میں کہاں سے وڈرا کراؤں گا؟ کیشئر سے لوں گا نا. اور مجھے اگر فرض کریں کوئی قسط بھرنی ہے جس کے اندر سود بھی موجود ہے تو وہ بھی کس کو دوں گا؟ وہ بھی کیشئر کو جا کے دوں گا بل فرض، درست. تو کیشئر کے ہاتھ میں سود آتا بھی ہے اور اس کے ہاتھ سے سود نکلتا بھی ہے، لیکن سود کا پیسہ ایگزیکٹلی کون سا والا ہے یہ اس کو نہیں معلوم. لیکن پورا دن کام کرنے کے بعد، پورا ہفتہ کام کرنے کے بعد، پورا مہینہ کام کرنے کے بعد، اب تو اس کے پاس اتنا علم تو ہے کہ بلاخر اس پورے مہینے میں کچھ ٹرانزیکشنز جو میں نے کی ہیں وہ یقیناً سودی ہوئی ہیں مجھ سے. اب آپ پوچھیں اس سے بھائی کون سی, پھر میں اجمالی کی طرح کہہ یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا مہینہ جو میں نے کام کیا ہے اس پورے مہینے میں 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15 کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشنز یقیناً ایسی ہوئی ہیں کہ جن میں میں نے یا تو سود لیا ہے یا میں نے سود دیا ہے. درست, کیشیئر کے پاس علم اجمالی, لہذا کیشیئر بھی اس کے اندر شامل ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ یہ تو سب سے روشن اور بارز مزاق ہے سود لینے اور دینے کا, باقی تو کوئی حساب کرنے والا ہے تو کوئی لکھنے والا ہے تو کوئی اس وجہ سے, اصل سود لینے اور دینے والا تو یہ بیچ میں مڈل مین بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنے جو بھی شخص ہے جس کا یہ بینک ہے اس کی نیابت میں یہ کام انجام دے رہے. تو علم اجمالی بھی اگر پیدا ہو جائے کہ پورے مہینے بھر کی ٹرانزیکشن میں میں نے کچھ کام سودی کیا ہے, تو اتنی اماؤنٹ جو اس نے سودی کام, کیونکہ بلاخر آپ ایک کیش لیتے ہیں یا کیش دیتے ہیں, دو منٹ تو لگاتا ہے نا کیشیئر, ایک تو ان کی ہماری طرح تسلی بھی نہیں ہوتی, پہلے 2-3 دفعہ تو وہ گنے گا تھوکے لگا لگا کے, درست, اس کے بعد پھر کہیں جا کے آپ کے ہاتھ میں دے گا تو آپ نے کہا 2-3 دفعہ اس نے گنا تو 2-3 دفعہ میں بھی گنوں, کھڑے ہو کے آپ بھی 2-3 دفعہ گنیں گے, تو بلاخر 2 منٹ حالہ فرض کریں ایک بندے میں اگر وہ لگا رہا ہے تو فرض کریں پورے مہینے میں اگر اس نے 30 آدمیوں کے ساتھ سودی کام کیا ہے تو آٹومیٹکلی پورے مہینے کا 1 گھنٹہ بن گیا نا. اب 1 گھنٹے کی جو بھی تنخواہ اس کی بنتی ہے کیلکولیٹ کرے, 1 گھنٹے نکالے اس میں سے, اس 1 گھنٹے کی تنخواہ کا وہ مستحق نہیں ہے اور نہ ہی اس پیسے کی آغاز استانی نے اس کو اجازت دی ہے. درست, گورنمنٹ کا مال ہے لہذا اگر گورنمنٹ بینک ہے تو وہ اس کو صدقہ کرنا ہوگا, اگر پرائیویٹ والے اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے, وہی دروازہ ہے کہ جو نفع لینے میں دروازہ کھولا تھا ہم نے. پرائیویٹ بینک اگر آپ کو نفع دیتا ہے, ہم نے کیا کہا تھا وہاں پر, ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر پرائیویٹ بینک آپ کو نفع دیتا ہے تو آپ اس نفے کو, اگر آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ مالک اس کے راضی ہیں اس کو استعمال کرنے پہ, تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, مالک نہیں بنیں گے آپ, استعمال کر سکتے ہیں, مالک نہیں ہے لیکن استعمال کرنا آپ کا جائز ہے. اور میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہر باطل معاملے کا قانون ہے جو آغا سیستانی, آغا خوئی, آغا خمینی انہوں نے اپنی عربی کتابوں میں منہاج اور تحریر الوسیلہ وغیرہ میں لکھا ہے, یہ بیان کیا وہاں پر, وہ یہاں پہ بھی چلے گا. پرائیویٹ آدمی کا آپ کیشیئر ہیں اس کے بینک کے, جو مثال ابھی ہم نے بنائی ہے اس مثال کے ساتھ آپ 1 گھنٹے کی, شریعت کہتی ہے کہ آپ اس 1 گھنٹے کی تنخواہ کے مستحق نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوا, 1 گھنٹے کی تنخواہ جو پیسے بنتے ہیں, فرض کریں حالا یہ بھی ایک مثال بنا دیتے ہیں, فرض کریں جی 500 روپے, یہ 500 روپے اپنے مالک ہی کی ملکیت پر باقی, یہ آپ کے نہیں بنے, یہ ایک باطل معاملے کے ذریعے آپ تک پہنچے ہیں, یہ ایک باطل معاملے کے ذریعے, یعنی اتنے حصے کا کانٹریکٹ آپ کا جو اس مالک کے ساتھ تھا کام کرنے کا, وہ باطل معاملہ تھا, اس کے اگینسٹ یہ 500 روپے آپ کو مل گئے. تو جو کام ہم وہ سود میں کر رہے تھے وہی کام یہاں پہ بھی کریں گے, کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین یا اطمینان ہے کہ اس مال کے, اگرچہ میں مستحق نہیں ہوں, اس کے باوجود جس کا یہ مال ہے میری, جس سیٹ کا میری جیب میں آ گیا ہے, وہ اس کے استعمال پر راضی ہے, تو اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں, مالک نہ ہونے کے باوجود اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں. یہ بینیفٹ پرائیویٹ بینکس میں مل سکتا ہے. آخری بینک کافر بینک, اس میں بھی ایک چھوٹا سا کھانچا موجود ہے, وہ یہی ہے کہ جو اس کے سود کا مسئلہ تھا وہی. دیکھیں گورنمنٹ بینک میں سود میں فائدہ کیا تھا, اب آپ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یار جب وہی سود والا ہی قانون چلنا ہے تو جب پرائیویٹ بینک کا سود کا قانون اس 500 روپے پہ چل رہا ہے, کافر بینک کے سود والا قانون اس 500 روپے پہ چل رہا ہے, تو گورنمنٹ بینک والا کیوں نہیں چل رہا, چلنا اس میں بھی وہی تھا لیکن اجازت چاہیے تھی نا, آغا نے اجازت نہیں دی, یہ تو کر سکتے ہیں آغا کی اجازت دیں یا نہ دیں, آغا نے اجازت نہیں دی تو اس لیے ہم وہاں پر پھنس گئے اور اٹک گئے اور صدقہ ہی دینا پڑے گا. لیکن ان میں کیونکہ آغا کی اجازت نہیں چاہیے, ان افراد کی اجازت چاہیے, اور اگر آپ کو اطمینان ہے تو ٹھیک ہے آپ کے لیے پھر وہ مال استعمال کرنا جائز ہو جائے گا. اور کافر کے مال میں آپ کافر کا مال لینے کی نیت سے اس 500 روپے کو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صرف مسئلہ آئے گا, دیکھیں لون لینے کا مسئلہ تھا پرائیویٹ بینک کا, اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی. سودی کام کے مقابل میں جو تنخواہ آ رہی ہے اس کی گورنمنٹ بینک میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ایک فائدہ ادھر مل رہا تھا, ایک فائدہ ادھر مل رہا ہے, ایک سختی ادھر تھی ایک سختی ادھر ہے. یعنی آپ کہیں کہ کوئی ایک ہی چیز پوری جو ہے آسان آسان چلے, ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں. بس جو بھی جاب کر رہے ہیں اور ان کی جاب میں کہیں پہ بھی سودی کام آ رہا ہے, لکھنا, حساب کرنا, دینا لینا, کوئی بھی سودی کام ریلیٹڈ, سود سے ریلیٹڈ کام, تو ان کی اتنے حصے کی تنخواہ اس کے وہ مالک نہیں بنتے. گورنمنٹ بینک میں ہے تو صدقہ کرنا پڑے گا, دوسرے بینکس ہیں تو اس میں گنجائش ہے وہ اطمینان یا کافر کے مال کے باب سے. لیکن جو میں نے پہلے بھی عرض کیا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس اتنے سے حرام کام کی وجہ سے, جو ہم نے اپنی مثال کے اندر کیا بنایا کہ پورے مہینے میں ایک گھنٹہ, چاہے پورے مہینے میں ایک ہی گھنٹہ ہو لیکن اس کے باوجود شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی. لہذا اب یہ ایک سینسیٹیو مسئلے میں میں داخل ہو رہا ہوں. دیکھیں شریعت ہے, دین ہے. میں اس سے پہلے ایک روایت آپ کو ساتھ شیئر کروں جو امیر المومنین سے بھی میں نے دیکھی ہے اور ظاہر پانچویں چھٹے امام سے بھی نقل ہوئی ہے. ایک شخص تھا, اس کے کھانے کے برتن میں, اس کے پتیلے میں کھانے کے چوہا گر کے مر گیا. اس نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا میرے کھانے کے برتن میں, مثلا پتیلی میں, دیگ میں ایک چھوٹا سا چوہا گر کے مر گیا, کیا کروں؟ امام نے کہا کھانے کو ضائع کر دو. اس نے کہا کہ مولا میں اس چوہے کی وجہ سے پورا کھانا, چوہے کو پھینکنا میرے لیے آسان ہے کھانے کی نسبت. تو امام نے کہا تم چوہے کے ساتھ ہی تم اپنے دین کو ہلکا سمجھ رہے ہو, تم چوہے کو ہلکا نہیں سمجھ رہے. وہ جو کہہ رہا چوہا آسان ہے پھینکنا, تم چوہے کو ہلکا نہیں سمجھ رہے, تم اپنے دین کو ہلکا سمجھ رہے ہو. یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہونے والی ہے. اس لیے میں نے حفظ ما تقدم جو ہے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں لیکن ہم اپنے دین کو ہلکا بنا رہے ہیں کہ ہم کہیں یار ایک گھنٹے سود کی خاطر نوکری چھوڑ دوں میں پوری لگی لگائی نوکری. تو یہ وہی والی بات ہے, ہم اپنے دین کو ہلکا کر رہے ہیں. وہ ایک گھنٹے کے سود کو نہیں ہلکا سمجھ رہے بلکہ یہ اصل میں آپ اپنے دین کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. اور آگاہ کوئی اور آگاہ تبریزی زارن جو مجھے یاد پڑتا ہے, یا شاید آگاہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا اس قسم کے سوالات نوکری چھوڑنے اوڑنے کے, انہوں نے ایک ہی جواب دیا سورۃ طلاق کی وہ آیت وہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا و یرزقہ من حیث لا یحتسب, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے راہیں نکالتا ہے, اس جگہ سے راستے کھولتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. تو دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ میں اب آپ کی خدمت میں اتنی تمیدوں کے بعد عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی سودی کام کسی کے کام میں موجود ہے, کسی بھی پوسٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہو, بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے استفتہ بھی کیا تھا, جو استفتے کا جواب میرے ذہن میں اس وقت ہے, آڈیٹر کیا کرتا ہے؟ آڈیٹر جا کے صرف سائن کرتا ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. یا آپ کہیں گے مینیجر نے سارا کام تو مثلا عملے نے کرنا ہوتا ہے, میں نے تو آخر میں جا کے سائن کرنا ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. لہذا اب یہ نہ پوچھے گا کہ پھر کریں کیا, وہ باپ کا مسئلہ کہ کیا کریں, لیکن جہاں پر بھی سود ریلیٹڈ کوئی بھی کام آ رہا ہے اس نوکری کو چھوڑنا واجب ہو جائے گا. نوکری حرام, عرض کیا کہ حرمت اس کی اس ایک چھوٹے سے حصے کی وجہ سے جو جدا نہیں ہو سکتا, اس لیے نوکری حرام ہو جائے گی. جب نوکری حرام ہوگی تو آپ کے لیے چھوڑنا واجب ہو جائے گا. اب سوال یہاں پہ بالآخر سولجر بازار کا, آدھا سولجر بازار تو بینکوں میں کام کرتا ہے, اب آدھا سولجر بازار بے روزگار ہو جائے گا؟ ہو جائے گا تو ہو جائے گا, اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے, لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز ہے البتہ جو میں نے پوچھی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نوکری چھوڑ دیتا ہے تو انتہائی شدید زحمت اور مشقت میں پڑ جائے گا, بالآخر اس کو کچھ اور آتا نہیں ہے, ساری زندگی اس کی اسی میں گزری ہے, ایک دم اتنا سارا لون وہ نہیں پے کر سکتا, بالآخر مختلف جہات ہیں جس کی وجہ سے وہ انتہائی ناقابل برداشت زحمت اور مشقت میں مبتلا ہو جائے گا, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ تو نوکری تو چھوڑنا ہے ہی واجب, اس صورت میں بھی واجب ہے, منتظر صرف اتنی چھوٹ مل جائے گی کہ اتنا, ورنہ تو فوری طور پہ ریزائن, صبح سب کو ریزائن دینا ہے, کل تو ہفتہ ہے پیر والے دن, لیکن اتنی گنجائش مل جائے گی کہ آپ اپنی نوکری تلاش کر لیں جو آپ کی شان کے مطابق ہو, اس کو ملنے کے بعد پھر آپ ریزائن کریں اگر حرجی کیفیت بنتی ہو تو. دیکھیں بعض مسئلے بیان کرنا مشکل ہوتا ہے ممبروں سے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہی کام میں حج پہ بھی کرتا ہوں, حج پہ نارملی میں کھانچوں والے مسئلے بیان نہیں کرتا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے کوئی سہولت والی کہانی بنائی نا کہ الا یوں, وہ الا ساری قوم اس الا کا حصہ بن جاتی ہے, وہ سب سمجھتے ہیں ہم تو اسی میں ہی ہیں, ہم یہی ہیں. دیکھیں جو طے کرنا ہے کہ واقعی آپ کو حرج ہونا ہے یا نہیں ہونا, یہ آپ کا حرج میں نہیں طے کر سکتا, حرج پیور شخصی ذاتی مسئلہ ہے جو ہر شخص ہر انڈیویجل خود اپنے آپ کو اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جانتے ہوئے طے کرے گا کہ واقعی اس وقت جاب چھوڑنا میرے لیے حرجی ہے یا حرجی نہیں ہے. اگر واقعی وہ یہ سمجھتا ہے صحیح ہے نہیں پتا تھا چلے گئے جاب میں اب تک نہیں اندازہ تھا, صحیح ہے حالاً نہ سیکھنے کا ایک جرم کیا ہم نے, لیکن بالآخر اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب نہ سیکھنے کی وجہ سے مبتلا ہو گئے تو اب جاؤ جہنم میں کنویں میں گرو جو مرضی کرو اب چھوڑ ہی دو, نہیں, شریعت کہتی ہے کہ اگر حرج ہی بن رہا ہے اور حرج لازم آ رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ, البتہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جاب ڈھونڈتے رہیں, اب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ چلو چھوٹ مل گئی تو اب آرام سے سکون کی بانسری بجائیں اور سونا سوچ, نہیں, چین کی بانسری نہیں بجے گی ابھی بھی, یہ ذمہ داری رہے گی کہ آپ ساتھ ساتھ جاب سرچ کرتے رہیں اور جیسے ہی فرسٹ پاسبل جاب آپ کو ملے جو آپ کی حیثیت اور شانیت کے مطابق ہے. اب دیکھیں شریعت یہ دیکھیں ہماری شریعت کا حسن دیکھیں, شریعت یہ نہیں کہتی کہ بینک چھوڑ دو, مینیجر کی پوسٹ چھوڑ دو, اسی بینک کے سامنے ایک چھولوں کی ریڑھی لگا لو, اس میں تو کوئی سود نہیں ہے نا, یہ بھی نہیں شریعت کہتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس وقت نوکری چھوڑو اس صورت میں, حرجی صورت میں, کہ جب تمہیں تمہاری شایان شان کوئی ملازمت مل جائے. یہ بھی نہیں کہتی کہ اگر آپ کوئی بہت ہی ایگزیکٹو پوسٹ پہ سے اب جاؤ جا کے کلیریکل جاب کرو اگر وہ آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں ہے تو, شریعت اس کو بھی نہیں بولتی. شریعت یہاں پہ بھی بھائی ان کے غلطی آپ کی ہے, سیکھا آپ نے نہیں, سیکھے بغیر آپ مسائل, تو امام صادق نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ حلال و حرام کو سیکھو ورنہ تم من حیث و لا یشعر حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ اس کا سب سے بارز مصداق ہے کہ سیکھے سمجھے بغیر ہم لوگ جابس تو کر لیتے ہیں, ہمارے بچے سی اے بننے کے شوقین رکھتے ہیں, وہ بڑی بڑی تنخواہیں دیکھتے ہیں, خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں ایک چام تو ہوتا ہے, لیکن سی اے بن تو گئے اب پھنس جاتے ہیں آ کے, جس جاب میں جاؤ سود, جس جاب میں جاؤ سود, پھنس جاتے ہیں آ کے, اور پھر مسئلے پوچھتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں اب کریں کیا. اب آپ خود سوچیں ایک بندے نے اتنا پیسہ لگا کے اتنا ایفرٹ کر کے ایک کوالیفائڈ سی اے بنا ہے, آسان تو نہیں ہوتا, آج تک بتا سکتے ہیں آسان کام نہیں ہے. اب آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ تیل بیچو, چھولے بیچو, ریڈی لگاؤ, آسان کام نہیں ہے. بہرحال تو شریعت یہ کہتی بھی نہیں ہے, یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتی آپ سے, لہٰذا شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جب تک آپ کو حرج کی صورت میں, جب تک آپ کو آپ کی شایان شان نوکری نہیں ملتی اس وقت تک آپ اس جاب پہ باقی رہیں, لیکن یہ بہرحال آپ کی ذمہ داری رہے گی کہ آپ کو جاب ڈھونڈتے رہنا ہے, سکون سے بیٹھنا نہیں ہے, اور جن کے لیے حرج ہی نہیں ہے تو ان کی ہی تو ذمہ داری یہی ہے کہ وہ فوری طور پہ جاب گولڈن چیک ان لیں اور گھر بیٹھ لیں, اسی بینک میں انویسٹ کر دیں. انویسٹمنٹ کے بھی طریقے تو بتا ہی نہیں آپ کو, ہو سب سے آسان طریقہ یہی ہے. یہ تو جناب علی بینک کی جاب کا مسئلہ. اب ایک آدھ مسئلہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک مسئلہ آتا ہے بینک میں کریڈٹ کارڈ کا. اچھا نہیں, اس سے پہلے ایک اور بات جاب ہی کے حوالے سے, اب لوگ پوچھتے ہیں کریں کہاں جاب, بینک میں کس ڈپارٹمنٹ میں جاب کریں. اب مجھے تو بینکنگ کا پتہ نہیں, سچی بات ہے کہ بینک میں صرف دو چار ڈپارٹمنٹ جو بعض, اچھا اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب فون کرتے ہیں آگا یہ اس میں یہ 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 یوں 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 ہے کچھ اس میں, وہ سود کو بیچ میں لاتا ہی نہیں ہے, تو ہم تو وہی والی بات ہے جو پوچھیں گے وہ جواب دیں گے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل نہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کر لو. دوسرا اسی ڈپارٹمنٹ کی جب کہانی سناتے تو اس میں سود بھی لے آتا ہے, وہ پہلے والا سینسر کر گیا دوسرے والا بیچ میں لے آیا, اس کو ہم بولتے ہیں جائز نہیں ہے. تو لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک کو کہتے ہیں جائز ہیں، ایک کو کہتے ہیں جائز نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھے، جب بھی سوال جواب کے نتیجے میں ہاں اور نہ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ پلٹتے ہیں آپ کے کوشچن کی طرف. آپ نے پوچھا کیا، آپ کا سوال کیا تھا، آپ نے کس انداز سے سوال پیش کیا، یہ ساری بات پلٹتی ہے کس بات کی طرف. میں نے پہلے بھی پچھلی دفعہ مثال دی تھی وہ پرائز ماؤنٹ کی آگا کوئی کی، آپ پوچھتے کس اینگل سے ہو، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، درست. تو قانون بہرحال یہی ہے کہ ہر وہ ڈپارٹمنٹ جس میں کسی بھی طرح کے سود سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا کام نہ ہو، مثلا فرض کریں یوٹیلیٹیز کے اوپر آپ جا کے بیٹھ جائیں، سکون سے گدی لگائیں اور بیٹھ جائیں، لوگوں کے بل لیتے رہیں اور دیتے رہیں، اس میں بظاہر کوئی سودی کام نہیں ہے. یا اے ٹی ایم کارڈ جو بناتے ہیں، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ الگ سے ہو کہ جو اے ٹی ایم کارڈ بناتا ہو، کریڈٹ کارڈ پرنٹنگ وغیرہ آلہ بلا، یہ جو اس قسم کے سارے کام ہیں، یہ وہ کام ہیں کہ جس کے اندر بظاہر کوئی سود انوالو نہیں ہے. تو اس قسم کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ، اس میں آپ یہ نوکری کر سکتے ہیں. ایک سوال پوچھیں، اسلامک بینکنگ میں نوکری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اسلامک بینکنگ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابھی تفصیل انشاءاللہ اس کی دیکھیں. میں نے تو کہا تھا کہ آج کوشش پوری کروں گا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اسلامک بینکنگ میں بھی ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ انسٹالمنٹس کو جب لیٹ کرتے ہیں تو وہ لیٹ چارجز لیتے ہیں آپ سے، یہ سود ہے، یہ سود بن جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی یہ مشکل تو اپنی جگہ پر ہے. حالانکہ میں فرض کریں پابند کر لوں اپنے آپ کو کہ میں جی لیٹ نہیں کروں گا، تو وہ تو میرے اینگل سے نا، لیکن 100 آدمی ہوں گے جو لیٹ کر رہے ہوں گے، ان سے آپ کو لینا پڑے گا. تو یہ مسئلہ تو وہاں پر بھی ہے. تو اس مسئلے سے ہٹ کر باقی تقریباً جو میں نے دیکھا ہے جتنا، اس حد تک وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آ کے پھر اٹک جاتے ہیں. تو اس کا مسئلہ اگر کوئی حل ہو سکے تو ٹھیک ہے، لیکن حل نہ ہو سکے، جو یہ تقی عثمانی صاحب اور ان لوگوں نے جس طرح سے صحیح کیا ہے وہ ہماری شریعت اس کو نہیں مانتی، بلاخر سود تو بن ہی جاتا ہے، لہذا یہ ایک مسئلہ وہاں پہ بھی آ کے اٹک جاتا ہے. تو اسلامک بینکنگ سے بھی اجتناب بہت ہی زیادہ بہتر ہے. یعنی اسلامک بینکنگ کا ٹائٹل ہماری مشکل کو حل نہیں کرتا، وہ صرف مشکل کو حل کرتا ہے بعض جگہوں پر جو انشاءاللہ بعد میں آئیں گی. یہ تو ایک مسئلہ. اب سوال یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ، ویسے تو بینک سے لون لینے کا مسئلہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کس سے لون لے سکتے ہیں اور کس سے نہیں لے سکتے. اب سوال یہ کہ ہم کریڈٹ کارڈ بنوا سکتے ہیں یا نہیں بنوا سکتے. دیکھیں کریڈٹ کارڈ میں بھی کیونکہ ایک معاملہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے تاخیر کی تو ہم زیادہ دیں گے، تو اس کی مشکل وہی ہے جو بینکوں کی اپنی مشکل تھی. یعنی اگر پرائیویٹ مسلم بینک ہے اس کا کوئی کریڈٹ کارڈ آپ لینا چاہتے ہیں تو خود ابتدائی طور پر لینا ہی آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا. یعنی کریڈٹ کارڈ کی آپ اپلیکیشن بھریں اور ان کو اپلائی کریں کہ جی مجھے کریڈٹ کارڈ ایشو کیا جائے پرائیویٹ مسلم بینک میں، کیونکہ اس میں لون لینے کا کوئی کھانچا نہیں تھا نا. تو یہ کریڈٹ کارڈ بھی فرض کریں لون لینے کا ایک ذریعہ ہے کہ جس میں آپ اس کے ساتھ وہی ڈیل کر رہے ہیں کہ بھائی اگر دیر ہوگی تو میں آپ کو لیٹ چارجز دوں گا، اور یہ اس کا کوئی کھانچا موجود نہیں ہے اب تک. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کریڈٹ کارڈ کے اندر اگر پرائیویٹ مسلم بینک کا کریڈٹ کارڈ آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک مطلب. باقی گورنمنٹ بینک اور کافر بینک، جس طرح ان کے لون لینے میں نیتیں آپ گھما پھرا سکتے ہیں، تو یہ یہاں پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس کو لون لینے کے لیے آپ اپنی نیت نہ کریں، قصد نہ کریں، اور جب لون بھی لیں آپ تو اس کو مجھول مال کی نیت سے لیں، تو وہ جو ایکسٹرا آپ کو دینا پڑے گا تو وہ سود نہیں بنے گا. تو وہی یعنی جو ڈائریکٹ جا کے لون لینے کا مسئلہ ہے وہی کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہو جائے گا گورنمنٹ بینک میں اور کافر بینک میں. لہذا گورنمنٹ بینک اور کافر بینک کے کریڈٹ کارڈ آپ رکھ سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اگر دیر بھی ہو جائے تو اس میں بھی میں نے کہا نا آپ اسی نیتوں سے لیں گے تو وہ سود بھی نہیں بنے گا، دیر سے دینا بھی، لیٹ چارجز دینے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو یہ ہو گیا جناب علی کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ. باقی اس کے علاوہ میرا خیال ہے جو موٹی موٹی چیزیں تھیں بینکنگ کے حوالے سے وہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب ایک مسئلہ آتا ہے یہ جو بینک کے پیرلل کچھ نیشنل قومی بچت نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ اس کے ہیں یا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ کو اس قسم کے جو الگ سے ادارے بنے ہوئے ہیں، تو اس کا حکم بھی بینک والا حکم ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ ادارے ہیں तो जो नफा वो देते हैं, क्योंकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट है जो आप उनके साथ कर रहे हैं, यानी उनको कर्जा दे रहे होते हैं, तो उसका वही हुक्म हो जाएगा कि अगर प्राइवेट मुस्लिम बैंक है तो वो जो एक्स्ट्रा आपको देता है, अगर आपको इत्मीनान है कि मालिक राजी है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सदका देने की भी ज़रूरत नहीं है। काफिर बैंक है, आप काफिर का माल लेने की नीयत से उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ले सकते हैं, कोई सदका देने की ज़रूरत नहीं है। मसला वही गवर्नमेंट बैंक में आएगा कि अगर ये गवर्नमेंट जैसा कौमी बच्चा तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ये दोनों दारन हुकूमती इदारे हैं, इनके कोई सर्टिफिकेट्स आपने लिए हुए हैं और इनसे अगर आपको कोई प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट जो है वो ये मजहूल माल बन जाएगा। आप मजहूल माल की नीयत से ले तो सकते हैं लेकिन आधा आप खुद इस्तेमाल करेंगे, आधा आपको किसी भी दीनदार शरीफ फकीर को सदका करना पड़ेगा। ये इन सर्टिफिकेट्स और इन कौमी बचती इदारों का मसला ये भी आ गया। एक और मसला जो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और आता भी है मसला जहनों में, वो है इंश्योरेंस का मसला। अब देखिए इंश्योरेंस में होता क्या है, इसको फुकहा ने मुख्तलिफ चैप्टर्स में घुमाया फिराया। कोई इसको हिबाए मुआवजा, जो बिल्कुल पहली तकरीर में मैंने अर्ज़ किया था, उसकी तफसील बता चुका हूँ, मिसाल भी दे चुका हूँ कि मैं तोहफा किसी को इस शर्त पर देता हूँ कि वो भी अगेंस्ट में मुझे तोहफा देगा। मैं इंश्योरेंस कंपनी को मतलब 5 लाख तोहफा दे रहा हूं इस शर्त के साथ कि वो मुझे 20 लाख तोहफा देगा, हिबाए मुआवजा। ये एक चैप्टर है। बाद में इसको ज्वाले के बाब से सही किया है, मतलब जिस तरह बकरा ईद में आपने गाय खरीदी, गाय भाग गई, गुम हो गई, आपने अनाउंस किया जो भी मेरी गाय ढूंढ के लाएगा उसको मैं 5,000 रुपये दूंगा, 10,000 रुपये दूंगा, एक साल ढूंढ के ले आए, तो आप इसको कहते हैं ज्वाला। तो आप पर ज़रूरी हो गया, लाजिम हो गया कि आप 10,000 रुपये 5,000 रुपये जो भी आपने अनाउंस किया हुआ है उतनी अमाउंट उसको दें। बाद ने इसको इसी बाब से किया, मैं कहा जी मेरी गाड़ी अगर जल गई तो कौन है जो उसकी ज़िम्मेदारी लेगा, मैं उसको कुछ अभी कुछ पैसे दूंगा, इसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा। EFU ने कहा जी हम इसकी ठेकेदारी लेते हैं, दुरुस्त। तो ये ज्वाले के बाब से बाज़ फुका ने इसको ठीक करने की कोशिश की। तो लेकिन आगा शीतानी कहते हैं कि नहीं, ना ये ज्वाला है ना ये हिबाए मुआवजा है, बल्कि ये एक मामला मुस्तकिल्ला है, मुस्तकिल एक जिसका खरीदो फरोख्त एक मामला है, ये भी एक मामला है, एक लेन देन है जो मुस्तकिल लेन देन है। इसका किसी भी टाइटल जो फिक्र में मौजूद टाइटल हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक मुस्तकिल मामला है। अब हो गया ये मुस्तकिल मामला, तो अब इसकी क्या सूरत हाल बनती है, क्या इसमें हम कोई मतलब लाइफ इंश्योरेंस है करवा सकते हैं कि आज हम मतलब इनको देते हैं 10 साल तक आपने इनको 10 लाख दिए, ये आपके मरने पर मतलब 25 लाख आपको वापस करेंगे, आपके घर वालों को देंगे मसलन, तो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं आगा चिश्तानी के नजरिए के एतबार से, देखिए इंश्योरेंस दो तरह की होती है, एक होती है किसी डैमेज को कवर करने के लिए होती है, गाड़ी ठुक गई, गाड़ी चोरी हो गई, इन आफतों के अगेंस्ट वो आपको एक सिक्योरिटी देते हैं, तो उसके लिए आप सालाना जो भी देते हैं, शिशमाही देते हैं, बिलाकर जो भी जैसी भी आपकी डील है, जो भी आप उसको पैसे देते हैं उन पैसों के अगेंस्ट वो जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ हुआ तो हम उसकी रिपेयरिंग करवाएंगे या उसको आपको दूसरी गाड़ी ले देंगे या जो भी बिलाकर डील हुई है। एक तो ये सूरत हाल होती है, एक सूरत हाल होती है कि नहीं अभी कुछ भी नहीं मिलना आपको, आप बस देते रहें देते रहें देते रहें, हालांकि मतलब बच्चों की एजुकेशन के मौके पर, बच्चों की शादी के मौके पर मतलब आपको फर्ज करें 10 लाख दिए तो आपको 25 लाख मिल जाएंगे, आपके मरने की सूरत में 10 लाख दिए तो आपको 25 लाख मिल जाएंगे मसलन, दुरुस्त। एक इस किस्म की होती है, दो तरह की, यहाँ पे कोई डैमेज वैमेज इस तरह का कि जो हर साल आपको कुछ ना कुछ दिया है और एक साल का खाता एक साल में क्लोज हो गया, तो आगे तो नहीं चलता, ये आपने एक साल की इंश्योरेंस कराई है अपनी गाड़ी की, इन हवादिस के अगेंस्ट साल खत्म हुआ वो अगले साल के लिए फिर आपसे पैसे मांगेंगे, नया एग्रीमेंट कोई आपका होगा अगले साल, तो ये इस साल की कहानी कुछ हुआ तो भी ठीक और नहीं हुआ तो भी ठीक, कहानी खत्म हो गई, चैप्टर हो गया क्लोज। आप फर्ज करें अगले साल कहें जी मुझे रिन्यू नहीं करवानी तो चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस या वो जो एजुकेशन और शादी इंश्योरेंस वगैरह हैं उसमें क्या है, उसमें कोई डैमेज वैमेज की कहानी नहीं है। वो लमसम आप कुछ पैसे देते हैं और वो कुछ आप किस्तों में कुछ पैसे देते हैं, वो लमसम आपको एक अमाउंट देंगे मेच्योरिटी के वक्त। ये दो तरह की इंश्योरेंस है। जो पहली किस्म है जो डैमेजेस के अगेंस्ट है उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो जायज है। सारी मुश्किल खड़ी होती है उस दूसरी वाली के अंदर। आपको मतलब 15 लाख ज्यादा दे रहे हैं तो ये 15 लाख ज्यादा हम ले सकते हैं? वैसे तो आगा सीतानी ने कहा कि ये जायज नहीं है, इसको नहीं ले सकते। लेकिन उसका तरीका सही करने का वो ये है, अब उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले एक आध मिसाल दूं तो आपके लिए समझ में आ जाए, तो फिर उसको हम वहां पर जाकर समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर कोई वगैरह की तौजीह देखें तो वहां पर जाहिर ये पीछे के जो बैंकिंग वगैरह के मसाइल हैं उसमें ये शायद मिसालें आपको मिल जाएं। देखें एक मर्तबा क्या होता है, आप किसी को जो मामला किसी के साथ कर रहे हैं वो कर्जे का कर रहे हैं और कर्जे के मामले में एक शर्त रख रहे हैं। दुरुस्त, असल मामला किस चीज का है? लोन एग्रीमेंट, कर्जे का। उस मामले के अंदर आपने कोई शर्त रखी, मतलब फर्ज करें मैं और आप मिलकर एक मामला करते हैं कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपया कर्जा देता हूं। आप कहते हैं ठीक है जी, मैं आपसे 1 लाख रुपया कर्जा लेता हूं, लेकिन मैं कहता हूं यार मैं शर्त ये है कि ये मैं कर्जा तुम्हें 1 लाख देता हूं, बेशर्त है इनकी तुम मेरे 5 जोड़े सी दोगे फ्री में। कर्जे के एग्रीमेंट में आपने शर्त डाली है, ये जायज नहीं है। बाज़ फुकहा ने इसको सही करने के लिए कहा कि आप थोड़ी सी शक्ल बदलें इसकी, बजाय इसके कि कर्जे के अंदर आप शर्त करें कपड़े सीने की, आप कपड़े सीने का एग्रीमेंट करें उसमें कर्जे की शर्त डाल दें तो ये सही हो जाएगा। आप कपड़े सीने का एग्रीमेंट करें, इजारा, कपड़े को आमतौर पे कपड़े की सिलाई को इजारे के बाब में लेकर, आप उजरत पे सिला रहे हैं ना उसके कपड़े, तो ये उजरत होती है उसकी, इजारे के चैप्टर में लेकर गए तो आप कहें इजारे के अंदर शर्त कर्ज कर दें आप, तो आपको कर्ज ही चाहिए था ना, वो कर्ज आपको मिल गया और इस कर्ज के ऊपर मुझे कुछ पैसे चाहिए थे वो मैं उजरत के तौर पर उसको दे दूंगा, सामने वाला मुझे दे देगा, आपका काम भी हो गया, बकौल मारूफ के सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी कि आपको कर्जा मिल गया, मुझे उस पर जो पैसे चाहिए थे वो उजरत के तौर पे मिल गए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब एक सूट की उजरत 50 रुपये थी, मैंने उससे 5,000 रुपये ले ली, 1 लाख रुपये में 20,000 चाहिए थे, 4 सूट के मैंने 20,000 उससे ले ली, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कहानी खत्म हो गई, 20,000 मेरी जेब में आ गए, 1 लाख आपकी जेब में चला गया, मैंने कर्जा देना चाह रहा था, 20,000 कमाना चाह रहा था, 20,000 मैंने कमा लिए उजरत से और कर्जा फ्री में दे दिया आपको, दोनों काम हो गया। यही काम आगा सीतानी ने, यहां मैंने पूछा था तो उन्होंने यही जवाब दिए कि इस मामले के जिम्मे शर्त करें आप, कि मामला जो कर रहे हैं आप बीमे का वो इस बेस पे ना करें कि मैं आपको 5 लाख दूंगा तो आप मुझे 25 लाख देंगे, ये सूद बन जाएगा। आप जो मामला करें उसके अंदर ज्यादती की शर्त कर दें, जो ज्यादती आप लेना चाहते हैं, तो यही आपका जो मामला है बीमे का, यानी बीमा एक मामला है कि उसके अंदर आप मतलब कर्ज की शर्त कर दें या जो भी बिलाकर आपको लेन देन करनी है उसकी आप शर्त कर दें, तो वो मसला आपका उस तरीके से सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये है इस इंश्योरेंस को सही करने का, लिहाजा नतीजतन आप जो भी पैसा देंगे वो उसका मालिक बन जाएगा, आखिर में वो जो आपको पैसा देगा आप उसके मालिक बन जाएंगे, दोनों की मुश्किल हल हो जाएगी, उसका भी मसला हल, आपका भी मसला हल। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका जो बाज़ फुकहा ने बयान किया या बाज़ उलमा ने बयान किया है वो ये बयान किया है कि इसको भी हम बैंकिंग के ही तरीके से हल करें। तो सारी बैंकिंग वाली कहानी जो है, आप कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी कौन सी है, हुकूमती है, प्राइवेट है, स्टेट लाइफ मतलब फर्ज करें हुकूमती इदारा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है हुकूमत की है, EFU मतलब फर्ज करें प्राइवेट कंपनी है, तो अगर आप हुकूमत से ले रहे हैं तो जो आपको मिले वो मजलूल माल की नियत से आप ले लें और जो आप दे रहे हैं वो आप उसको तोहफे के तौर पे दे दें, बिलाखिर जिस नियत से भी दे दें वो आपकी मर्जी है सूद की नियत के अलावा, और आखिर में जो वो ले आप उसको मजलूल माल की नियत से ले लें और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उन तो अगर गवर्नमेंट का होगा तो वो आधा आपको सदका करना पड़ेगा, प्राइवेट है तो पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वही सारी बातें जो बैंकिंग में अब तक हमने बयान की हैं वो सारी बातें इंश्योरेंस में भी आ जाएंगी, और इंश्योरेंस को भी हम उसी रास्ते से जिस रास्ते से हमने बैंकिंग को सही किया है انشورنس کو بھی ہم صحیح کر سکتے ہیں. تو انشورنس کا مطلب یا کیا اور تو کوئی خاص مسئلہ مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اور وقت بھی کافی ہو گیا, تھک بھی کافی کافی گئے ہوں گے آپ لوگ, ماشاءاللہ اتنے سنگین اور ثقیل قسم کے مسئلے ہیں, لیکن بہرحال جو ہیں وہ تو ہیں. یہ جب بھی آپ سنیں گے دو دو چار چار کر کے بھی سنیں گے تو رہیں گے, تو ایسی جو بم ہے وہ تو بم ہی ہے نا, وہ ہلکا تو نہیں ہو سکتا. تو جتنا کر سکتا تھا ہلکا وہ میں نے کر دیا بہرحال, لیکن یہ ہے کہ جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ میرے ذہن میں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. بس ایک چیز رہ گئی ہے جس کے لیے اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اب اگلے ہفتے شاید ایک کلاس شاید اور ہو, یا اس سے اگلے ہفتے اب جو بھی موقع ہوگا, کیونکہ ایک درس مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو رہا ہو, وہ ہے اسلامک بینکنگ کے مسائل, کہ اس کو ہم کس انداز سے اور کس اینگل سے دیکھتے ہیں, وہ آیا واقعا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, اور صحیح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, یا صرف جس طرح پہلے بھی ایک چلا تھا پی ایل ایس اکاؤنٹ, تو نام بدلنے سے تو چیز نہیں بدل جاتی. گدھے کے اوپر آپ شیر کا ٹیگ لگا دیں تو شیر تو نہیں بن جائے گا, گدھا تو گدھا ہی رہے گا, اور شیر کے اوپر آپ گدھے کا ٹیگ لگا کر آپ جا کے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیں تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ کیا کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ, تو وہ گدھا بنے گا نہیں. تو اسی طریقے سے آپ پی ایل ایس کا نام دینے سے سود تو حلال نہیں ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے پھر دیکھا جائے کہ اسلامک بینکنگ کس حد تک ہماری مشکل کشا ہے اور ہماری مشکلات کو حل کرتی ہے. آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, ہمیں توفیق عطا فرما, ہم تیرے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں. بحق محمد والے محمد تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں, پریشان حال ہوں, ان کی پریشانی کو دور فرما. بحق محمد والے محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں, بیمار ہیں, خاص طور پر بیمار آج کوئی نہیں, اس میں آج کوئی بیمار نہیں الحمدللہ, تو جو مومن و مومنات بیمار ہیں پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ, حوضات علمی اور مناظر نظام کی حفاظت فرما. بحق محمد والے محمد تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں, خاص طور پہ حاضرین میں, پھر سب کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح و سبھی عنایت فرما. جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات قرار دے. پروردگارہ بحق محمد والے محمد جو فرزند نرینہ کے متمنی ہیں ان کو فرزند نرینہ عطا فرما. بحق محمد والے محمد امام کے ظہور میں تاجیل فرما. جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہے ہوں اور مظالم سے نجات کے لیے اگر جو بھی دشمنان دین و اسلام ہیں قابل ہدایت نہ ہو تو ان کو نیست و نابود فرما دے, اگر قابل ہدایت ہوں تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے مومن و مومنات, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار سے قرار دے. ربنا تقبل منا انا کنت سمیع الدعاء برحمتک.